صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہ کل کریم یا اللہ. صلوات علی محمد. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سات روزہ جو مجالس کا یہ الوداعی سلسلہ ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تقریباً حافظوں کے اندر یہ آیت محفوظ ہے. سورہ جمعہ کی نسبتاً مشہور آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے بھیجنے کے مقصد کو ڈسکس کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے هو الذی، خدا وہ ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیین میں مبعوث کیا، رسولا منہم، ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے. وہ ان کے درمیان کیا کام انجام دیتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ ہے آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کئی آیتوں میں بطور مجموعی انبیاء کے وظائف اور ان کی ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا ہے. اسی میں ایک آیت ہے سورہ نحل کی 16 سورہ قرآن مجید کا، جہاں بطور مجموعی تمام انبیاء کی ذمہ داریوں کو ڈسکس کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. اس کے کاموں کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، پہلا کام یہ تھا کہ وہ پیغام دیں کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، اور دوسرا کام یہ کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ، اپنے آپ کو طاغوت سے فاصلے پر رکھو. طاغوت کا مطلب ہے سرکش، جو سرکشی پر آمادہ ہو. اب اگر انسان کا نفس سرکشی کرے تو وہ طاغوت ہے، اور اگر خارج کے اندر کوئی فرد سرکشی کرے تو وہ فرعون صفت انسان طاغوت ہے. اب یہیں سے آپ اس بات کا اندازہ کریں، اور میرے نوجوان دوست اگر خاص طور پر توجہ کریں، کہ اگر پروردگار عالم کو تبرے سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو پروردگار اپنی عبادت پر اکتفا کرتا، طاغوت سے اجتناب کا حکم نہ دیتا. یہ پروردگار عالم کا کہنا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی, تو اس کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ ہم اتنا کہہ دیتے کہ اللہ الہن, کہ اللہ ہمارا خدا ہے, یا ہم یہ کہتے اللہ معبودن, کہ اللہ ہمارا معبود ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ یہی تو وجہ ہے کہ جو اتنی تاکید شدید اور اصرار مزید ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے کلمے کو اسی طرح سے ڈسکرائب کیا گیا کہ پہلے کہا جائے لا الہ, کہ ہم تمام معبودان باطل سے بیزار ہیں, ہم ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے, الا اللہ, جب ان سب کا انکار کر دیتے ہیں تو اس خدا واحد کا اقرار کرتے ہیں. اب آپ غور فرمائیے, کیس کیا ہے برادران عزیز, کہ عام طور پر افراد و تفرید کا شکار ہوا جاتا ہے. جب کبھی یہ کہا جاتا ہے تبرہ, تو بعض ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ شاید تبرہ کا مطلب ہے گالی دینا. دیکھیے برادران عزیز, ایک ہے تہذیب شائستگی. آل محمد کی تہذیب کے اندر گالی دینا نہیں ہے, آل محمد کی تہذیب میں براءت ہے, آل محمد کی تہذیب میں تبرہ ہے. اگر آل محمد اور قرآن کی تہذیب میں تبرہ اور براءت نہ ہوتا تو سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت نہ ہوتا. پروردگار عالم نے اس سورہ کے آغاز ہی کے اندر براءت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ بری ہے, بری من المشرکین, اللہ بھی بری ہے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے. مگر براءت کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف تبرہ ہے, ایک طرف براءت ہے, ایک طرف بیزاری ہے کہ لا الہ, ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, ہم ان میں سے کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مگر دوسری طرف ہمیں قرآن ہی کے اندر یہ نصیحت نظر آتی ہے کہ لا تسبو, کہ دیکھو ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو پلٹ کر وہ سچے خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے. یہ جو ان کو تم نے اس کام کے لیے ایکسائٹ کیا تو تم نے بھی ان کو خامخواہ ابھارا. تم ان کے سامنے منطق سے بات کرتے, دلیل سے بات کرتے, اپنی بات رکھ دیتے, ان کی بات سن لیتے, پھر اس کے بعد آخر میں یہ تھا کہ یا وہ تمہیں کنونس کر دیتے یا تم ان کو کنونس کر دیتے, اور اگر اس کے لیے بھی راضی نہ ہو تو آخری جملہ ہے لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, اور خاص طور پر میرے نوجوان دوست جو یہاں پر ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ سورہ کافرون کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ پہلے ان سے کہا جا رہا ہے قل, اے حبیب ان سے کہیے یا ایوہ الکافرون, اے کفر اختیار کرنے والوں, یعنی اے انکار کرنے والوں, کفر کا مطلب ہی ہے انکار کرنا. یہ موسم کے کچھ تغیرات ہیں کہ جن کی وجہ سے مزاج میں بھی تلون آ جاتا ہے, میں اس کے لیے شرمندہ ہوں, لیکن بہرحال آپ لوگوں کی دعاؤں سے پروردگار عالم اتنی توفیق دے گا کہ بحق کے محمد و آل محمد بات کو مکمل کیا جا سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو آپ غور کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر انداز یہ اختیار کیا گیا کہ قل, اے حبیب ان سے کہیے یا ایوہ الکافرون, اے وہ کہ جنہوں نے انکار کر دیا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے پیغام ان کے سامنے پیش کیا ہے, اس پیغام کو اگر وہ قبول کر لیتے تو کافر نہ ہوتے. ان کا کافر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغام ان کے سامنے پریزنٹ کیا گیا اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو سورہ کافرون کا یہ پیغام نہیں ہے کہ پیغام دیا ہی نہ جائے, سورہ کافرون کا پیغام یہ ہے کہ پیغام دو اور پھر اگر وہ انکار کرے تو تم میں بھی اتنا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے کہ اسے کفر کے ساتھ قبول کر لو. قبول کر لو کا مطلب کیا, وہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس, جس کو کہا جائے گا پر امن بقائے باہمی, کہ ہم ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم نے اپنی بات تمہارے سامنے کہہ دی, تم نے انکار کر دیا, جو بات تم نے کہی اس کو ہم نے قبول نہیں کیا. اسی کی آگے تشریح ہے نا کہ لا عبدو ما تعبدون, کہ بھائی اس کی عبادت میں تو نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہے اصولی موقف. اب اس کے اندر کسی بناوٹ, کسی تسنو, کسی کاسمیٹک اپروچ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے مروت کی وجہ سے کچھ تو ان کی بات کو قبول کر لیا جائے, جو انہوں نے اس طرح کی آفرز دی بھی تھی کہ ٹھیک ہے صاحب ہفتے میں ایک دن تو ہمارے بتوں کی آپ عبادت کریں, ہم چھ دنوں کے لیے آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں, ایک دن کے لیے آپ ہمارے باقی خداؤں کو قبول کر لیں. تو یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل ڈیل تو نہیں ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے گیو اینڈ ٹیک کی گنجائش ہو. نیگوسیشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کہاں تک پیچھے جا سکتے ہیں, ہم کہاں تک پیچھے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسا کامن ڈینومینیٹر نکالا جائے یہاں پر تو واقعیت ہے، یہاں پر تو حقیقت ہے، یہاں تو اگر کوئی کامن ڈینومینیٹر ہوگا بھی تو اسٹریٹجی کے عنوان سے ہو سکتا ہے، مگر اصول عقائد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو وہاں جو اصولی بات ہے اس کو پہلے کہا گیا کہ لا عبدو ما تعبدون، کہ بھائی ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ آپ بہت کلیئرلی سن لیجئے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مستقبل میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ نہ ہم اس کی عبادت کریں گے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور مستقبل میں یہی نظر آ رہا ہے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب کیا ہو؟ لکم دینکم ولی دین. تم بھی اپنی زندگی کے دن پورے کرو، ہم بھی اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہیں، اس کے بعد معبود برحق کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. اس دن کا انتظار کرو، یہاں پر لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم بھی جینے کا حق رکھتے ہو، ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو اسلام کافروں کو پرامن بقائے باہمی کی دعوت دے رہا ہے، کیا وہ اسلام کے مختلف فرقوں کو پرامن بقائے باہمی کی دعوت نہیں دے گا؟ کہ تم اپنے عقائد پر باقی رہو، لیکن ٹھیک ہے کم سے کم دوسروں کو بھی کچھ تو گنجائش دو، اتنی گنجائش تو دو کہ وہ اپنی بات کہیں، تم اپنی بات کہو، پھر اس کے بعد تم بھی جیو اور وہ بھی جیے، جیو اور جینے دو والی جو پالیسی ہے، کم سے کم اتنا اس دنیا کے اندر گنجائش رکھو، ورنہ یہ دنیا جہنم بن جائے گی، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. جو پیسفل کو ایگزسٹنس کا اسلام کا پیغام ہے، یقین جانیے برادران عزیز، اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ تمہیں تمہاری بات کہنے کا حق ہو، ہمیں ہماری بات کہنے کا حق ہو. یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس کو ویسٹ نے اس انداز سے پیش کیا. اسلام اس کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ہمیں حق ہو ہم اپنی بات کہہ سکیں، تمہیں حق ہو کہ تم اپنی بات کہہ سکو. نہ ہم اپنی بات تم پر مسلط کریں، نہ تم اپنی بات ہم پر فورسفلی انفورس کرنے کی کوشش کرو، یہ کچھ بھی نہ ہو. گن پوائنٹ کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. ہاں ہم جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ سن لو، اگر وہ جماعت بن جائے گی تو کام آگے بڑھے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء کو ذمہ داری دی اس کے اندر یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ. اب آپ غور کیجئے کہ جو طاغوت سے بچنے اور بچانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے طاغوت کے حوالے سے مختلف تشریحات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، منطبق کر کے بتایا. جس طریقے سے ہوتا ہے نا جو کورس کی بکس کے اندر کہ ایک اصول سمجھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیس اسٹڈی ہوتی ہے، اس کیس اسٹڈی کے اندر اسی اصول کی تطبیق ہوتی ہے، اسی پرنسپل کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا جاتا ہے. اب مثلا قرآن مجید کیا کہتا ہے، کچھ تشریحات آیت الکرسی سے بالکل متصل، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست، یخرجہم جو ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، بہت توجہ کیجئے گا، وہ کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن لیا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہ بہت اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر اپنی تفسیر کے اندر، اور ان کا اصرار واقعاً وزن رکھتا ہے کہ ایک ہے کافر اور ایک ہے الذین کفروا، ان دونوں میں فرق ہے. کافر کے اندر وسعت ہے، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ جو جان بوجھ کر کافر ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ کافر ہے. کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا کافر ہے، ماحول کے اثر کی وجہ سے کافر ہے، مگر کفر میں وہ سنجیدہ ہے یہ ضروری نہیں ہے. تو لفظ کافر کے اندر گنجائش ہے، مگر الذین کفروا، یہ الذین کفروا اس اختیار کو بتاتا ہے کہ جس نے کفر کو اپنی پوری تھاٹ کے ساتھ قبول کیا ہے. وہ جو ابو جہل ہے، وہ جو ابو لہب ہے، وہ جو آز بن وائلہ سیمی ہے، ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ حقیقت ان کے لیے دھندلی ہے، حقیقت ان کے لیے واضح نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کفر کو ایز این آپشن قبول کیا ہے. والذین کفروا، اور آپ دیکھیے گا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہاں پر لفظ کیا ہے، ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، الذین کفروا یہ وہ ہیں کہ برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے. جب انہوں نے کفر کو ایز این آپشن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اب کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردے ہیں، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے. اب برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لاسٹ کیسز ہیں. اب غور کیجئے گا برادران عزیز، طاغوت پروردگار فرماتا ہے والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، اور ان کے سرپرست کون ہیں؟ طاغوت، سرکشی کرنے والے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نور کی طرف جا سکتے ہیں، وہ بھی ان سے سلب کر لیتے ہیں، وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر اعلان کیا، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ طاغوت کتنا آگے کا ایکسٹریم کیس ہے، کتنا ایکسٹریم کیس ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور اس کی مثال دی، یہ تو تشریح تھی نا، اب اس کیس کی طرف آئیے کہ پروردگار عالم فرعون کا تعارف کرواتا ہے بطور طاغوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، ان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اذهب الى فرعون، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، انہ تغا، یقیناً فرعون تاغی ہے، طاغوت میں سے ہے، طغیان کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، تو جاؤ اس کے پاس اور اس کو جا کر پیغام دو، انہ تغا، فقل هل لك الا ان تزکا وهديک الى ربک فتخشى، کہ کیا تو اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ میں تیرے نفس کو بھی پاک کر دوں، کیا تو اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ میں تیرے نفس کو بھی پاک کر دوں، وَاَحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیرے رب کی طرف تیری ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، کیا تو اس بات کے لیے آمادہ ہے؟ یعنی ابھی میں کیا کہہ رہا تھا اور ابھی یہ کیا بات نکل آئی؟ ایک ہے الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک ہے اس کے سرپرست طاغوت، اس طاغوت کی ایک مثال ہے فرعون، اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کو بھی لاسٹ کیس ڈکلیئر کرنے میں جلدی مت کرو. وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے برابر ہے، انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر حجت ان پر بھی تمام کی جائے گی. وہ یہ نہ کہہ سکے میدان قیامت میں کہ ہمیں تو پیغام سنایا ہی نہیں گیا، لہذا پیغام اس کو بھی سناؤ. الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو بھی پیغام سناؤ، وہ کہ جو ان کے اولیاء ہیں طاغوت ان کو بھی پیغام سناؤ. اے معبود، جب معلوم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کو پیغام سنایا جائے؟ کہ یہ خدا کی عدالت کا تقاضا ہے، یہ پروردگار کی عدالت کا تقاضا ہے. رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، سورہ نساء، کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے ہیں، جو انذار کرنے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اے پروردگار، ہمارے پاس تو کوئی پیغام دینے والا آیا ہی نہیں تھا. آپ غور کیجئے، سورہ ملک کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کہی کہ جب ان کو بھیجا جائے گا اور پھینکا جائے گا جہنم کی آگ میں، کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب ان کو پھینکا جائے گا جس گروہ کو بھی جہنم میں، تو جو خازن جہنم ہے، جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے، وہ ان سے سوال کرے گا، ارے تم احمق، تم کیسے جہنمی بن گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی تنبیہ کرنے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغام دینے والا، کوئی متوجہ کرنے والا، جھنجھوڑنے والا، وارننگ دینے والا، کوئی تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قد جانا نذیر، آیا تو تھا، مگر ہم کیا کرتے تھے؟ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اس کی بات سن لیتے یا عقل ہی کو استعمال کرتے تو آج جہنم میں جانے کی نوبت نہ آتی. بس برادران عزیز غور فرمائیے, بات کہیں سے کہیں نکل گئی جہاں میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن اس جملے کو بھی ذرا سنیے. اب آپ دیکھیے برادران عزیز کہ وہ جتنے بھی افراد جن سے رسولوں کی ملاقات ہوئی وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم ان کی بات سن لیتے تو بچ جاتے, ہم نے نہیں سنی ان کی بات, یہ تو سمجھ میں آتا ہے معاملہ. مگر غور فرمائیے آج کے زمانے میں تو کوئی رسول نہیں ہے, تو آج جتنے بھی افراد جہنمی بنتے جا رہے ہیں جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ یہ جملہ بولیں گے؟ وہ تو کہیں گے بھائی ہم کیا کرتے, کوئی آیا تو نہیں تھا ہمارے پاس. تم صحیح کہہ رہے ہو, کوئی نظیر نہیں آیا, کوئی پیغام دینے والا آیا تو نہیں تھا, مگر اللہ نے ڈال دیا ہے جہنم میں, تو ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی عدالت پر حملہ کریں گے. کیا ممکن ہے کہ اللہ کی عدالت کمپرومائز ہو جائے؟ کیا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی کسی نظیر کو تو ہونا چاہیے. اور ان ایفیکٹ ہونا چاہیے, ایفیکٹو ہونا چاہیے. یعنی اب اگر غیبت میں وہ نظیر اکبر موجود ہے تو کوئی اس دنیا میں ظاہری طور پر اس کی نیابت میں اس فریضے کو انجام دے رہا ہو, ورنہ تو پروردگار کی عدالت کے اوپر سوال ہے. واپس آیت سنیے, رسولا مبشرین و منذرین, رسول تو ہم نے بھیج دیے خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے, لئن لا یکونا للناس علی اللہ حجہ, تاکہ لوگوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. تو جن کے سامنے رسول نے آ کر سنا دیا وہ تو ٹھیک ہے, سورہ ملک کی آیت بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی, مگر سورہ ملک نے رسول کی بات نہیں کی, سورہ ملک نے نذیر کی بات کی. نذیر رسالت کے اندر منحصر نہیں ہے, بہت توجہ کیجیے گا, نذیر ہونا رسالت کے اندر منحصر نہیں ہے. میں آگے بڑھ کر ہمت کروں, امام کے اندر بھی نذیر ہونا منحصر نہیں ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں میں دعوے کرنے کا عادی قطعاً نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, علماء کرام تشریف فرمائے وہ تائید کریں گے. سورہ توبہ کے اندر پروردگار نے انذار کے مفہوم کو کتنی وسعت عطا کی. ہمارے بہت سے دوست جو اجتہاد مرجعیت علماء سے خائف رہتے ہیں وہ کیوں ان آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ وہ سوچے تو صحیح کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مومنین نکل کھڑے ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. تمدن ہے, سول سوسائٹی کے بڑے معاملات ہیں, معاشرت ہے, بہت سے کام ہیں کہ جن کو انجام دینا ہے. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو امور شہر کو سنبھالنا ہے, کسی کو ایک کام دیکھنا ہے, کسی کو دوسرا کام دیکھنا ہے. پروردگار فرماتا ہے بھائی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, ہم سے زیادہ تم کو کون جانتا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافا, ہم جانتے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. کہاں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں وہ مراکز علمی کے اندر اور علم دین حاصل کریں, کہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں, ہم جانتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اب پروردگار فرماتا ہے کہ ہم تم کو سجیسٹ کرتے ہیں, ہم تمہیں تجویز دیتے ہیں, اور وہ تجویز کیا ہے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, سب نہیں نکل سکتے, کچھ تو نکل سکتے ہیں, کہ کچھ نکلے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ایک گروہ کچھ تو نکلے, کچھ کراچی سے نکلے, کچھ گلستان جوہر سے نکلے, کچھ سولجر بازار سے نکلے, کچھ لاہور سے نکلے, کچھ ملتان سے نکلے, کچھ ایک علاقے سے, کچھ دوسرے علاقے سے, وہ سب آئے کہاں پر؟ مرکز علم کی طرف. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ منصوبہ پروردگار ہے کہ قیامت تک کچھ علم کے مرکز ضرور رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہوں اور مرکز علم موجود نہ ہو. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کیوں آئے وہ اس مرکز علم کی طرف؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے سے وہ آئے ہیں وہاں اکثر افراد وہ ہوں گے جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہوں گی, ورنہ یہ آتے کیوں؟ اگر مرکز علم وہیں پر ہوتا تو ان کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا آنا دلیل ہے کہ عوام کے پاس اس لیول کی دین کی سمجھ نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکتی. پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ آئیں اس مرکز علم کی طرف اور آ کر وہاں پر دین کی سمجھ حاصل کریں. تفقہ, تفقہ فقہ سے نکلا ہے, فقہ جس کے اندر پوری طرح سے سرایت کر جائے اسی کو فقیہ کہتے ہیں, اسی فقیہ کے لیے دوسرا لفظ مجتہد ہے. اب آپ کو اگر لفظ مجتہد سے چڑ ہے تو فقیہ کے اوپر اکتفا کریں, ہمیں اجتہاد کے لفظ پر کوئی اصرار نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو مطلب ہے وہ تو روشن رہے. ذکر حسین ہوتا ہے, چاہے آپ مجلس کہیں, چاہے حسینیہ کہیں, چاہے امام بارگاہ کہیں, چاہے عزا خانہ کہیں, کام کیا ہوتا ہے اس کی بات کریں. اگر ذکر حسین ہوتا ہے تو مجلس بھی لفظ قابل قبول ہے, حسینیہ بھی لفظ قابل قبول ہے, عزا خانہ بھی لفظ قابل قبول ہے. اسی طرح سے دین کی سمجھ اگر حاصل ہو رہی ہے تو اس حاصل ہونے والی سمجھ کی وجہ سے اس شخص کو مجتہد کہیے وہ بھی قابل قبول ہے, فقیہ کہیے وہ بھی قابل قبول ہے, اگر اس کو نظیر کہیے وہ بھی قابل قبول ہے, عالم کہیے وہ بھی قابل قبول ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پروردگار فرماتا ہے لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ آئیں اور آنے کے بعد دین کی گہری سمجھ, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ وہ حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد کیا کام کریں, وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, اور پھر جب وہ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب پلٹ کر جائیں اپنی قوم کی طرف تو ان کے لیے نذیر بن جائیں. لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, انذار کریں ان کو, جا کر ڈرائیں کہ دیکھو تمہارے لیے آگے خطرناک راستہ ہے, خدا نے تمہیں یہاں پر فقط کھانے اور پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے, پروردگار نے تمہیں راہ محمد پر, راہ علی پر, راہ حسین پر, راہ پنجتن پر چلنے کے لیے بھیجا ہے, اس صراط مستقیم پر چلو تاکہ تمہارا آخرت کا معاملہ سنور جائے, وہاں پر تمہیں پچھتاوا نہ ہو. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, ایسے افراد ہو سکتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ جو یہ کہیں کہ رسول سے ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں تھے, ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم امام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں تھے لہٰذا رسول ہمارے لیے نذیر نہیں بن پائے, امام ہمارے لیے نذیر نہیں بن پائے. مگر مجھے انصاف سے بتائیے, چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پر صورت عالم میں کوئی نذیر موجود نہ ہو؟ یہ ہے اس لفظ کی وسعت. اب اگر اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو, ایسس کرے, وہ معصوم نہیں ہے مگر اس کی بات کو ایسس کرے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ قابل فہم ہو, منطقی ہو, اگر مرجع کے فتوے کے مطابق ہو, پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو حق ہے کہ پروردگار عالم اس کو بھی وہیں پر ڈالے جہاں دوسروں کو ڈالا گیا تھا, اور پھر اگر پروردگار عالم ڈالے اور وہاں پر خازن جہنم یہ سوال کرے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کوئی رسول نہیں آیا تھا, کوئی امام نہ, رسول نہ آیا ہو, امام نہ آیا ہو, مگر بصورت عالم وہ پیش امام تو تمہارے پاس موجود تھا, اس کی کتابوں کی صورت میں تمہارے پاس انذار کا سامان موجود تھا. لَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اب یہ نہیں کہہ سکتے, وہ کہیں گے کہ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ, آیا تو تھا, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, اگر ہم اس کی بات کو سن لیتے اور اس کی بات پر توجہ کرتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس برادران عزیز, یہ بات واقعا بہت لاجیکل ہے اگر آپ انصاف سے دیکھیں, منطقی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین بھیج رہے ہیں, اب وہ کوفے والے کہہ دیں کہ بھائی امام خود آتے تب تو ہم ٹھیک ہے, ان کی بات قبول کریں, مسلم تو امام نہیں ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کیا یہ منطق قابل قبول ہوگی؟ بھائی مسلم کی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں, مسلم بن عقیل اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوئی بات نہیں کہہ رہے, مسلم بن عقیل نیابت حسین میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ہم اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہیں کہ النائب کل منوب, نائب اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے منوب ہوتا ہے, جس کی نیابت میں وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. ارے جب اس نے نائب بنا کر اعتماد کیا ہے تو آپ کو اعتماد کیوں نہیں آتا؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ اس کے انتخاب کے اوپر آپ کو اعتراض ہے. قیس ابن مسہر سیدادی اسدی, یہ بھی امام کے سفیر ہیں, اب وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ پیغام پہنچا دیں, یقین جانیے اس سے زیادہ وہ بولیں گے بھی نہیں. مگر آپ غور فرمائیے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو اب یہ اجتہاد کی منزل ہے. غور فرمائیے گا بھائی, مسلم بن عقیل کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت بلند ہے, مسلم بن عقیل کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت بلند ہے, قیس ابن مسہر سیدادی کا معاملہ اتنا بلند تو نہیں ہے. مگر غور فرمائیے, قیس کے سامنے ذمہ داری کیا ہے؟ یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور پیغام لے کر جا رہے ہیں. قیس ابن مسہر سیدادی اسدی, جن کے عنوان پر باقاعدہ وہ فلم تشکیل دی گئی, بنائی گئی سفیر حسین کے نام سے, میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے جناب مختار کے حوالے سے مختار نامہ اس کو شہرت حاصل ہوئی، جناب یوسف کے حوالے سے اس پورے سلسلے کو شہرت حاصل ہوئی، اسی طریقے سے سفیر حسین کے عنوان سے جو جناب قیس کے حالات ہیں، ان حالات کو ضرور وہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے مشن سے وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ انتہائی روشن مثال ہے جناب قیس کی۔ یہ جناب قیس مسلم بن عقیل کی طرح سے امام کے ساتھ ساتھ نہیں رہے ہیں، مسلم بن عقیل مدینہ منورہ میں تھے، امام کے کزن تھے۔ جناب مسلم بن عقیل معتمدی، کہ یہ میرے معتمد، کیا سند دی ہے حسین مظلوم نے جناب مسلم کو۔ قیس ابن مسہر ابتدا میں تو صرف ایک پیغام رساں ہیں، پیغام لے کر آئے کوفے والوں کے خطوط، مگر کوئی قیس کے دل سے پوچھے کہ کتنا خلوص اور کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے حسین ابن علی سے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ واپس آنے والے افراد میں بھی قیس شامل ہیں۔ جب مسلم آئے ہیں باقاعدہ امام کے سفیر بن کر، پھر قیس ساتھ میں موجود تھے، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے۔ کتنی مرتبہ گئے اور آئے، یہ ڈیڈیکیشن چھوٹی نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جہاں پر ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر کوئی سفر کر رہا ہو، ہوائی جہاز کے اندر کوئی سفر کر رہا ہو، نہیں برادران عزیز، اس سفر کی تمام تر سختیوں کو جھیلا ہے اس نائب امام نے، قیس ابن مسہر نے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری صرف اتنی ہے، یہ پیغام سنانا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سفر کی سختیاں، زحمتیں، مشکلات، شدائد، ان سب کو برداشت کیا، اور پھر جب پہنچے کوفہ کے اندر تو کوفہ میں آنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ آخری پیغام لے کر آئے تھے نا کہ حسین ابن علی از آن دا وے، امام راستے میں، اور جو امام کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب جناب قیس ابن مسہر پہلا کام تو یہ کرتے ہیں، وہ جو کاغذ ان کے پاس موجود تھا اس کو وہ کھا گئے۔ کیوں؟ کہ اس میں نام موجود ہیں، گرفتار مجھے کیا جا رہا ہے، مجھ پر تو تشدد کیا جائے گا نا، میں برداشت کر لوں گا، مگر اگر یہ کاغذ ان کے ہاتھ لگ گیا تو شہر کوفہ کے اندر وہ خاص افراد کہ جن پر امام کو اعتماد ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ لہذا جناب قیس سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، کاغذ کھا گئے۔ اب مجھے آپ بتائیے انصاف سے کہ اس موقع پر قیس کے پاس کوئی ریٹن انسٹرکشن تھی کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو کاغذ کو آپ نے نگل لینا ہے، خط کو کھا جانا ہے؟ موجود نہیں، یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد ہے کہ جہاں پر صورت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے انسان پرانی نظائر کو، پرانی ریفرنسز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، مستقبل کی پیش بینی کرتے ہوئے ایک فیصلہ کرتا ہے۔ اس موقع پر جناب قیس کے پاس، آپ تاریخ دیکھ ڈالیں، مقتل دیکھ ڈالیں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں طالب علم ہوں، مگر آپ دیکھ ڈالیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب قیس نے اس موقع پر کیا کیا؟ خط نکل گئے، یہ اجتہاد ہے۔ اور جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، آپ وہ نام نہیں بتاتے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی عزیمت ہے، ان کی استقامت ہے، ان کا صبر ہے، ان کا حوصلہ ہے۔ اور پھر اب اس کے بعد جناب قیس کے سامنے ابن زیاد نے ایک آفر رکھ دی، اور وہ آفر کیا ہے؟ کہ قیس، کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ ہم تمہیں کچھ پیشکش کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو قبول کر لو۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب قیس نے ساری پیشکشیں ٹھکرا دیں، ایک پیشکش کو قبول کر لیا ظاہر میں۔ وہ ظاہر میں جس پیشکش کو قبول کر رہے ہیں، بظاہر عوام کے سامنے رکھا جائے تو سب کہیں کہ قیس کافر ہو گیا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قیس نے کیا قبول کیا؟ کہ وہ جائیں گے ممبر پر، ممبر پر جا کر، مسلم شہید ہو چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوفہ کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، مسلم شہید ہو چکے ہیں، کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، قیس گرفتار ہے۔ مشہور یہ کیا جا رہا ہے پورے کوفہ کے اندر کہ قیس بک گئے۔ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے، جب وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ پروپیگنڈا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ والے تو پروپیگنڈا کرنے کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ قیس جو ہے بک گئے، قیس بک گئے، قیس بک گئے، اور قیس جو ہے وہ اس وقت ابن زیاد کے مہمان خاص ہیں۔ قیس نے کس چیز کو قبول کیا تھا؟ قیس نے ایک چیز کو قبول کیا، ٹارچر کے بعد، مشقت کے بعد، زحمتوں کے بعد، ایک چیز، اور وہ کیا تھی؟ کہ قیس ممبر پر جاؤ، اور ممبر پر جانے کے بعد فرزند علی سے بیزاری کا اعلان کرو، اور فرزند امیر شام کے حق میں مدہ سرائی کرو, قصیدہ پڑھو. جناب قیس کہتے ہیں میں اس کے لیے راضی ہوں, آپ مجھے انصاف سے بتائیے, اگر صرف بادی النظر میں آپ دیکھیں تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ وہ تقیہ ہے جو جہاد کا پیش خیمہ ہے, یہ وہ تقیہ. ایک انسان ہے وہ کہے کہ میں تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, مگر کس طریقے سے میں جان دوں گا, کس قیمت پر, صرف جان دوں گا یا نہیں, اپنی جان دوں گا اور بہت سے نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. آپ غور کیجئے برادران عزیز, میرے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, جناب حر جس موقع پر ہم جناب قیس کی بات کو مکمل کرتے ہیں, جناب حر جس موقع پر منقلب ہو گئے, ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ دشمن کے کیمپ میں ہیں وہیں پر اعلان کر دیتے ہیں, وہیں پر اعلان کر دیتے, وہیں پر ان کو پکڑ لیا جاتا, وہیں پر گرفتار کر لیا جاتا, وہیں پر قتل کر دیا جاتا. ایک طریقہ یہ تھا, ایک طریقہ یہ تھا کہ جناب حر نے اس موقع پر دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ایک شخص نظر آئے, کہا تجھے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلانا, کیا مطلب, اور اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلا جائے. وہ سمجھ گیا کہ اس وقت حر میری یہاں پر موجودگی کو پسند نہیں کرتے, وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. اب اس کے بعد جب حر فائنلی موو کر رہے ہیں امام حسین کی طرف, اس موقع پر انہوں نے اپنے موقف کا اعلان کیا, یعنی گھوڑے کو ایڑ لگائیے اس سے پہلے, ایک جملہ کا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں, لا صبر علی النار, جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا, اعلان کیا اور چلے گئے. پہلے کیا کر رہے تھے, پہلے کیا کر رہے تھے, آنا تو ہے, جان تو قربان کرنی ہے اور اسی دن کرنی ہے, چند گھنٹوں کے اندر جان قربان ہو جائے گی, مگر جناب حر کا مومن کو مجاہد ہونا چاہیے, مومن کو جری ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے, بے وقوف نہیں ہونا چاہیے. بہت توجہ کیجیے گا, مومن کی جان اتنی سستی نہیں ہے. اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ, ڈرو مومن کی فراست سے اس لیے کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے, اس کی نگاہوں میں نور خدا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ فرق کر سکتا ہے. غور فرمائیے, یہ جناب حر اس تقیے کے ذریعے سے جو چند لمحوں کا ہے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں چند گھنٹوں کے بعد کی اس شہادت کا, پھر آئے ہیں, آنے کے بعد امام حسین کو جوائن بھی کیا, توبہ بھی کی, پھر گئے خطبہ دیا. امام حسین کی طرف سے جناب حر نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے خطبہ دیا. پھر اس مرتبہ مجھے یاد آیا بہت ہی اہم کتاب, انفارچونیٹلی بد قسمتی ہے کہ وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, میرے خیال میں اس وقت شائع شدہ نہیں ہے, حضرت علامہ نقن صاحب کی کتاب ہے محاربۂ کربلا, کمال کتاب, ایک سیکوینس ہے جس کے اندر معرکہ کربلا, مجاہدہ کربلا, محاربۂ کربلا اور اس کا اختتام ہوتا ہے شہداء کربلا. یہ سب الگ الگ کتابیں ہیں مگر سیکوینس ہے, 1, 2, 3 اور 4, معرکہ کربلا, مجاہدہ کربلا, محاربۂ کربلا اور شہداء کربلا. شہداء کربلا تو حالات شہداء پر ہے, محاربۂ کربلا جو اس سے پریسیڈنگ کتاب ہے, اس سے جسٹ پہلے والی, اس کتاب کے اندر عاشور کے دن کی پوری رویداد کو تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ حضرت علامہ نے نقل کیا ہے, جو ان کو واقعاً کریڈٹ جاتا ہے, کمال تجزیہ اور تحلیل ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ترتیب سے آپ کو نظر آئے گی, پہلا شہید کون تھا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا. جناب حر نے ایک پورا خطبہ دیا ہے, اس خطبے کے اندر متوجہ کیا ہے. مگر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, قیس کا کیس اور یہ جناب حر کا کیس, آپ دیکھیے کہ جان دینی ہے مگر جان کو اتنا سستا نہیں بنانا ہے, جان کو اتنا سستا نہیں بنانا ہے, پوری قیمت وصول کرنی ہے. خدا سے تو مل جائے گی رضایت بھی اور جنت بھی بے شک, مگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب جان جا رہی ہے تو پھر ظالم کو پوری طرح سے ایکسپوز کیوں نہ کیا جائے. جناب قیس مشہور کیا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہاں تشدد ہو رہا ہے اور وہاں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ قیس جو ہے ان کو مہمان بنا لیا گیا ہے ابن زیاد کا, تاکہ لوگوں کے اندر جو جوش ہے, جذبہ ہے, اس کو بالکل تحلیل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. مگر جناب قیس کے سامنے جو آفرز رکھی گئی ان میں سے ایک یہ تھی کہ جاؤ اور ممبر پر جا کر صرف آل علی سے, آل محمد سے بیزاری کا اعلان کر دو, امیر شام اور یزید اس سے ہم آہنگی کا اعلان کر دو, ان کے قصیدے پڑھ دو, مدہ سرائی کرو اور ان سے بیزاری کا اعلان کر دو. جناب قیس کہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی اس وقت ریٹن انسٹرکشنز نہیں ہے، جو بات چل رہی تھی میں اس سے مربوط کر رہا ہوں، کوئی ریٹن انسٹرکشن نہیں ہے. خط نگل گئے وہ بھی اجتہاد تھا، یہ فیصلہ کیا یہ بھی اجتہاد تھا، یہ بھی اجتہاد تھا. اور کہا کہ میں جاؤں گا، ممبر پر جاؤں گا اور جا کر جو تم کہہ رہے ہو میں خطبہ دوں گا. جناب قیس گئے ممبر پر، مجمع موجود ہے، ارے سفیر حسین حسین ہی سے برات کا اعلان کرنے والے ہیں. بعض افراد اس موقع پر تیار تھے کہ اگر قیس نے ایسی کوئی بات کہی تو ہم تیر چلائیں گے، یہیں پر اس کو شہید کر دیں گے، یہیں پر اس کو قتل کر دیں گے. وہ تو اپنی دانش میں سمجھ رہے تھے کہ یہ تو فلور کراسنگ ہو گئی، جناب قیس نے حسین کے ساتھ غداری کی. مگر اب ذرا غور کیجئے، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، حسین بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے جتنے بھی یزیدی ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مجمع ہے، اور جناب قیس کو یہ موقع ملتا ہے، اور اس موقع پر قیس کھڑے ہوتے ہیں. جب اعلان کیا گیا کہ اب قیس اپنے موقف کو بیان کریں گے، تو قیس نے کیا بیان کیا؟ قیس کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ خطبہ دیا کہ جس میں حسین کا پہلے تعارف کروایا. دیکھیں موقع چاہیے نا، کہ ٹو میک دا موسٹ آف اٹ، میکسیمائز کریں، کیپیٹلائز کریں اس اپارچونیٹی کو کہ لوگوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. پہلے مرحلے میں نہ یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھ ہوں، نہ پہلے تو تعارف کروایا حسین کون ہے اور یزید کون ہے، حسین کون ہے اور یزید کون ہے. امام حسین کا تعارف کروایا، حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں علی و زہرا کا خون ہے، حسین وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کا وارث ہے. ہاں یزید کون ہے؟ یزید ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، امیر شام کا وارث ہے. امیر شام کو بھی تم جانتے ہو اور یزید کو بھی جانتے ہو. تقابل کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سوچو اور بتاؤ کہ کیا حسین یزید جیسے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ تم سوچو اور بتاؤ. میں تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، عبارت پڑھنے والی ہے برادران عزیز. ہم کربلا اور کربلا اور کربلا کو اپنی درسگاہ کہتے ہیں. میرے نوجوان دوست وقت نکالیں ان کتابوں کے مطالعے کے لیے کہ قیس نے کیا کہا اس موقع پر، کہ کیا یہ سب تعارف کے بعد تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ حسین یزید جیسے کی بیعت کر لیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حسین تو اپنی راہ پر چل پڑے، وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں میں ان سے جدا ہوا تھا تم تک پیغام پہنچانے کے لیے، اب حسین وہاں تک ہوں گے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو حسین تک پہنچ جائے. قیس نے اپنا کام کر دیا. یہ ہے اجتہاد جو قیس نے اس موقع پر کیا تھا. یہ انذار کوفے والوں کے لیے قیس نذیر ثابت ہوئے. اور پھر جب قیس نے اپنی بات مکمل کر لی تو اب شہید تو ہونا ہے. قیس کو لے جایا گیا جکڑ کر، رسیوں میں باندھ کر، اور لے جایا گیا دارالعمارہ. آپ میں سے وہ مومنین، اب تو کتنے ہی مومنین ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کی زیارت کی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے وہ جگہ جس کو دارالعمارہ کہا جاتا ہے. دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور قیس ابن مسہر کو وہاں سے گرا دیا گیا. خون تو بہا، شہادت تو ہوئی، مگر قیس ابن مسہر نے اپنے نذیر ہونے کا حق ادا کر دیا. جب راہ کوفہ میں امام مظلوم تک قیس کی شہادت کی خبر پہنچی ہے، کیا نصیب ہے قیس ابن مسہر کا کہ قیس کا حال سننے کے بعد امام کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. امام نے گریہ کیا اور پھر قرآن مجید کی عجیب آیت پڑھی ہے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور کچھ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے گا تو وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے. یعنی حسین کہہ رہے ہیں کہ قیس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم بھی اسی کی راہ پر چل رہے ہیں. یہ قیس کا چھوٹا شرف ہے کہ حسین ان کو اپنے لیے مقدمہ قرار دیں؟ غور فرمائیے برادران عزیز، اگرچہ آپ دیکھیں تو بظاہر شہداء کربلا کی فہرست میں جناب قیس کو شمار نہیں کیا جاتا، جیسا جناب مسلم بن عقیل کو براہ راست اس فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا، مگر اگر مقدمہ کربلا کی شہادت کا کوئی ہے تو ان میں ان شہداء کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کے سامنے برادران عزیز، نہ میرے سینے میں اتنا دم ہے، طاقت ہے کہ میں زیادہ کوئی تفصیلی بات کر سکوں. میں مصائب کی طرف تو پہلے ہی آ چکا، چند جملے اور سن لیجئے اور آج کی مجلس کو ہم مکمل کریں، اختتام کی طرف لے کر آئیں. غور فرمائیے، یہ قیس جن کی شہادت، کتنے اطمینان کے ساتھ، اکیلا قید تنہائی کا شکار، کتنے اطمینان کے ساتھ اس نے اپنی ذمہ داری کو انجام تک پہنچایا. جناب مسلم بن عقیل تنہا کتنے اطمینان کے ساتھ جناب مسلم نے اپنے کام کو پورا کیا، تنہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم کی کیفیت کیا تھی، 4000 افراد ساتھ تھے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ بھی افراد تھے کہ جو پہنچ ہی نہیں پائے، وہ بھی تھے جو زندانوں کے اندر تھے، ہم ان کو الزام نہیں دیتے، مگر ایک تعداد تو ہے کہ جنہوں نے بے وفائی کی. بے شک یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. مسلم تنہا ہونے کے بعد اعتماد کتنا ہے، اپنے وظیفے کو پورا کرتے ہیں. جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے دربار کوفہ کے اندر، تو جناب مسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ڈانٹ رہے تھے، پیاسے تھے، لب کٹے ہوئے تھے، زخم تھا، خون بہ رہا تھا، دندان شہید ہو چکے تھے، مگر اس موقع پر بھی ڈانٹ رہے تھے. کسی نے اس موقع پر کہا، اے مسلم، یہ امیر ابن زیاد ہے، اس کو سلام کرو. مسلم بن عقیل نے غصے اور جلال کے عالم میں کہا، ما لی امیر سوا الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے، میں حسین کے سوا کسی کو امیر نہیں مانتا، امیر ہی حسین، میرا امیر حسین ہے. یہ کیفیت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. ابن زیاد کے ساتھ جو گفتگو کی ہے جناب مسلم بن عقیل نے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اب اس کے بعد کیا کیفیت تھی سید سجاد کی، کہ جب ان کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، سید سجاد نے حق ادا کیا ہے، خطبے جو دیے ہیں، مگر اس وقت ایک خاص موقع پر عجیب کیفیت ہے سید سجاد کی. کسی شخص نے سید سجاد سے یہی تو سوال کیا تھا کہ مولا سجاد، کیا وجہ ہے کہ مسلم جب آئے تھے ابن زیاد کے دربار میں تو سینہ چوڑا تھا، زخمی تھے مگر سینہ چوڑا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، گردن تنی ہوئی تھی، کیفیت یہ تھی کہ ڈانٹ رہے تھے سب کو، اور مولا جب آپ کو لایا گیا تو آپ کا سینہ سکڑا ہوا تھا، آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. کیا وجہ ہے؟ سید سجاد 35 برس جس نے گریا کیا ہے، کبھی شام 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 کہہ کر، کبھی حسین کی پیاس کو یاد کر کے، کبھی اصغر کی ششماہے کی شہادت کو یاد کر کے، اور اب اس نے اور زیادہ رلا دیا کوفہ کا دربار یاد کروا کے. سید سجاد کہتے ہیں، اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مسلم کا تنا ہوا سینہ تو دیکھا، مسلم کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا تو دیکھا، میرا سکڑا ہوا سینہ دیکھا، میری جھکی ہوئی آنکھیں دیکھی، میری جھکی ہوئی گردن دیکھی، مگر تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، مسلم کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھیں، اور جب میں آیا تھا دربار ابن زیاد کے اندر تو میرے ساتھ نبی زادیاں تھیں، زینب تھی، ام کلثوم تھی، رباب تھی. یہ مائیں بہنیں وہ ہیں کہ جن کو گھر کے صحن کے اندر کسی نے بے مخنوں چادر کے نہیں دیکھا تھا. ارے جب ان بیبیوں کے ساتھ سجاد آئے کہ جن کے سروں پر چادر نہ ہو، تو سجاد کی نظریں نہ جھکیں تو سجاد کیا کرے؟ اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین کی، بانیان کی، حاجتوں کو، دعاؤں کو مستجاب فرما. بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جو مورد نظر ہیں، شفاء کامل اور عاجل نصیب فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. زائرین کو خیر و عافیت کے ساتھ پلٹنے کی توفیق عطا فرما. کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.